يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشواوے، زیادہ دے تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان، اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، تو اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ صریح. بزرگان محترم، گزشتہ آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا کہ خاندان بنو عبیرق کا ایک شخص بشیر یا بشر نامی ایک شخص نے چوری کی تھی. اس نے آٹا چرایا تھا اور ہتھیار چرائے تھے حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ کے. اب بنو عبیرق کے لوگ اپنا جو آدمی چوری کیا تھا اس کو چھپانے اور کسی اور کو اس کی جگہ الزام لگا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی. پہلے ایک مسلمان کا نام لیا، ان کا نام لبید بن سہیل ہے. وہ بڑے اچھے اور نیک مسلمان تھے. انہوں نے تلوار نکالی اور یہ کہا کہ میری چوری ثابت کرو ورنہ تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب یہ لوگ ڈر گئے، کہنے لگے نہیں تم نے چوری نہیں کی. پھر الزام لگا دیا یہودی پر جس کے گھر آٹا اور ہتھیارات اس چور نے رکھوا دیے تھے، تو یہودی پر الزام لگا دیا. یہودی اپنی صفائی نہیں دے سکا، پریشان ہوا، قریب تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اللہ نے اس سے پہلے آیتیں نازل کر دیں. جو واقعی چور تھا جس نے چوری کی تھی اللہ نے اس کو واضح کر دیا. تو پچھلی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کسی کی طرف داری نہ کریں، اور جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں وہ خود اپنا انجام بھگتیں گے، ان کا انجام خراب ہوگا۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالی اسی واقعے کو اور بیان کر رہے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کی طرف سے طرفداری کر رہے تھے اور بحث و مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، آج دنیا ہے، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت نہیں جانتے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ پیش ہوگا تو پھر چھوڑ کی طرف سے کون لوگ طرفداری کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہیں، علام الغیوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ کے دربار میں تم کیسے چھوڑ کی طرفداری کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے دربار میں کوئی کسی کی طرفداری یا اس کی حمایت قطعاً نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی ہی سب باتوں سے واقف ہیں، لہذا تنبیہ کر رہے ہیں۔ ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، خبردار رہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، ان کی طرف سے یعنی خطا کرنے والوں کی طرف سے۔ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، پس کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اور ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن؟ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کا کون کارساز ہوگا، مددگار ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا دربار اور جو بارگاہ قائم ہوگی وہاں گواہ بھی ہوں گے، نام اعمال بھی ایک گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ بنیں گے، اور خود انسان کے اعضا انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے صاف کہا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے عمل کی، تو کیسے بچ پائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، یہ مثال ہے، ایسے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ایک گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، فرشتے گواہی دیں گے، تو وہ بندہ کہے گا پروردگار آپ بہت انصاف کرنے والے ہیں، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا آج میں باہر کی گواہی قبول نہیں کروں گا، میرے حق میں میرے خلاف باہر سے جو گواہی آئے گی میں قبول نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اس کے اعضا ہاتھ پیر وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے, اور ایک ایک حرکت اس کا ایک ایک کام اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو حیران ہو جائے گا, اس لیے کہ خود ہی پھنس گیا کہ میں باہر کی گواہی قبول نہیں کروں گا, اپنے اندر سے گواہی ہوگی تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر مہر لگائیں گے تو خود اعضا بولیں گے. اب اللہ تبارک و تعالی جو منہ پر مہر لگائے تھے, بندش لگی تھی, سیل لگی تھی, اسے ختم کر دیں گے. اب وہ اپنے اعضا پر ناراض ہو جائے گا, کہے گا لما شہدتم علینا, بتاؤ میں نے تمہارے ہی لیے گناہ کیا, تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, وہ کہیں گے اللہ نے ہم سے کہلوایا ہے, اور اللہ جس سے چاہے کہلوا سکتے ہیں. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ, اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو اس کے حق میں کیا مشکل ہے کہ زبان کی جگہ ہاتھ بولنے لگے, پیر بولنے لگے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب بھی انسان سے اس کے اعضا بات کریں گے. قیامت کے قریب ایک قیامت کی بڑی علامت ہوگی کہ ران اس سے بات کرے گی اور دوسرے اعضا بات کریں گے, اور اس کے گھر سے غائب ہونے کے بعد گھر والوں نے کیا کیا یہ سب باتیں اس کے سامنے آئیں گی. تو زبان بولتی ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا, حالانکہ زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. زبان کیسے بولتی ہے؟ تو جو زبان بولتی ہے اللہ اس سے کہلواتے ہیں, وہی اللہ ہاتھوں سے پیروں سے کہلوائیں گے. قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, اور قرآن کریم میں ہے کہ اس کی کھال اس کا چمڑا بولے گا اور ایک ایک عضو بولیں گے. وہی اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کون چوروں کی طرف سے, گنہگاروں کی طرف سے وکالت کریں گے, ان کی مددگار ہوں گے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کسی کی نہیں چلے گی. فرماتے ہیں فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بدلے قیامت کے دن, یا ان کا کارساز, ان کا وکیل اور ان کا مددگار کون ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. آگے اللہ فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے معافی طلب کرے, اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چور نے چوری کی, بجائے اس کو چھپانے کے اگر اللہ کے حضور توبہ کرتا, معافی مانگتا اور صاحب حق کا حق واپس کر دیتا, اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیتے. لہذا آج بھی اور قیامت تک بھی سبھی گناہوں کا علاج صرف توبہ ہے. توبہ ہے, استغفار ہے. ہاں حقوق العباد ہوں تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنا حق تو ویسے بھی معاف کرتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، سو سے مراد چھوٹا گناہ اور ظلم سے مراد بڑا گناہ ہے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو۔ بعضوں نے یہ کہا سو سے مراد وہ گناہ ہے جو حقوق العباد میں ہو، اور ظلم سے مراد وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ میں ہو۔ دونوں قسم کے گناہ، حقوق اللہ کے جو گناہ ہیں وہ اس کی ذات تک محدود ہے، حقوق العباد میں جو گناہ ہیں وہ دوسرے تک متعدی ہوتا ہے، دوسرے تک پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک ہی علاج ہے حقوق العباد میں، اس بندے سے بخشواؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور حقوق اللہ میں براہ راست اللہ سے معافی مانگو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیں گے، صرف بخشنے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے، مزید مہربانی کریں گے کہ جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے استغفار بہت اہم چیز ہے، اور علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو ان سے خطا ہو گئی تھی اور غلطی ہو گئی تھی، اللہ کا حکم تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جائیں۔ وہ کیا درخت تھا اللہ جانتے ہیں، قرآن میں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے بہکایا پھسلایا اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ اب سزا ہوئی اور بطور سزا اللہ نے ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو آئے تھے دنیا میں خطا کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جنت ہی میں خطا معاف کر کے بھیج سکتے تھے، اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا، زمین پر بھیجا تو خطا کے ساتھ آئے، اور خطا کے ساتھ استغفار لے کر آئے، اور انہوں نے کیا استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے آپ کی نافرمانی کر کے، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اور بہت بڑا نقصان ہے اللہ کی طرف سے مغفرت نہ ہونا، نجات نہ ملنا، تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سیدنا حضرت آدم اور سیدنا حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا استغفار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجنے کے بعد نہ صرف ان کی خطا معاف کی بلکہ اللہ نے اپنی خلافت کا تاج پہنا دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے کہا، وہ وقت بھی یاد رکھو کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے دنیا میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب دیا گیا، پہلے اللہ کے خلیفہ تھے، پھر دیگر انبیاء خلیفہ ہو کر آئے، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام خلیفہ ہوئے، اور آخری خلیفہ اللہ کے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آخری خلیفہ تھے. اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے. بہرحال انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات پیدا کی ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو انسان پورا کر رہا ہے. جب اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو استغفار دے کر بھیجا، اور کیوں دے کر بھیجا؟ ایک طرف شیطان کو بھی نکالا گیا تھا اور ایک طرف انسان کو بھی نکالا گیا تھا. تو شیطان دنیا میں بہکانے ہی کے لیے آیا تھا، اور اللہ کے لیے چیلنج، اللہ کے سامنے چیلنج کر کے آیا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پروردگار، میں انسان کو بخشنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں، انسان کے پاس سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے پہنچوں گا اور ان کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، اور آپ اکثر انسان کو ناشکرا پائیں گے. صاف صاف کہا. تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو نکال دیے، چیلنج کر کے آیا. ادھر اللہ تبارک و تعالی زمین پر انسان کو پیدا کیے، اور انسانوں کے باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھیجے، تو شیطان کا توڑ دے کر اللہ نے استغفار کے ساتھ بھیجا کہ یہ شیطان کا توڑ ہے، کہ وہ چاہے ہزار بہکاوے اور کسی بھی گناہ مبتلا کر دے، لیکن اگر بندہ سچے دل سے استغفار کرے اور سچی توبہ کرے، اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، بالکل ہی فائل بھی جلا دیتے ہیں، کوئی ریکارڈ بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں رکھتے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا، التائب من الذنب کم لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بشرطے کہ سچی توبہ اور سچا استغفار ہو. تو یہی بات فرما رہے ہیں، پھر اللہ سے معافی طلب کرے تو ضرور اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے. یعنی کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے، اس کا وبال اور اس کا نقصان بس اسی کو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وراء الورا ہے، وہ نہ ہماری عبادات کے محتاج ہے نہ ہماری کوتاہی سے اللہ کی شان میں فرق آنے والا ہے. ہاں، انسان جو کوئی گناہ کرے گا اور جس طرح کی کوئی غلطی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ اللہ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. یہی بات کہہ رہے ہیں، او میں یکسب اسمن، اور جو کوئی گناہ کرے گا پس وہ اپنے ہی حق میں کرے گا، اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. وکان اللہ علیمن حکیما، اللہ خوب جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں. بہت سے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ حکمت والے ہیں. اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. مالک یوم الدین کہا گیا، آخرت دار الجزا ہے، دنیا صرف دار العمل ہے. ہاں، کسی کسی غلطی کی سزا دیتے ہیں، اور اکثر گناہوں کو تو اللہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں. جیسے 25ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है बस तुम्हारे करतूत की वजह से, बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह खुद ही माफ कर देते हैं। उमै यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्म यरमी बिही, आगे फरमाते हैं और जो कोई गलती करे, खता करे या कोई गुनाह करे फिर उसकी तोहमत किसी और शख्स पर लगा दे जो बरी है, मासूम है, वो गुनहगार नहीं है। जैसे छोरी के वाकये में हुआ कि छोरी तो बिश्र नामी एक मुनाफिक ने की थी, या मुसलमान था बाद में मुर्तद हो गया अलियाज़ बिल्ला। तो मुनाफिक होने की रिवायत भी है, मुसलमान होने की रिवायत भी है। तो उसने छोरी की और उसका छोरी का गुनाह, उसकी तोहमत एक यहूदी के सर लगा दी कि मैंने नहीं, यहूदी ने की थी, और यहूदी अपनी सफाई नहीं दे सका इसलिए कि उसके घर उसने रहन रख दिया था, आटा भी रहन रख दिया था, हथियार भी रहन रख दिया था। तो यहूदी के सर इल्जाम लगा दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब एक नहीं दो दो गुनाह हो गए, एक तो गुनाह है और दूसरा गुनाह तोहमत लगाने का है, बोहतान है। और तोहमत बोहतान, बरी है, मासूम है, वो कुछ जानता नहीं, उसके खिलाफ साजिश हो रही है और उस पर गुनाह का इल्जाम लगाया जा रहा है, और ऐसा आदमी इंतहाई परेशान होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जो कोई ऐसा करेगा वो दो दो गुनाह अपने सर लेगा, एक तो गुनाह करने का वबाल और एक उसके सर जो बोहतान लगाया गया उसका वबाल, लगाने वाले पर दो दो गुनाह होंगे। यही बात फरमाते हैं उमै यक्सिब खतीअतन, और जो कोई गलती करे, खता करे और इस्मन या कोई गुनाह करे, सुम्म यरमी बिही फिर उसकी तोहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर, फकद इहतमल बुहतानं व इस्मन मुबीना, यकीनन उसने अपने सर तूफान उठा लिया है। हजरत ने बड़ा अजीब तर्जमा किया है, फकद इहतमल बुहताना, उसने अपने सर एक तूफान ले लिया है। बोहतान बांधना, तोहमत लगाना, गोया बहुत बड़ा तूफान अपने सर ले लिया, कैसे बच पाएगा। वह इस्मम मुबीना, और सरीह गुनाह को उसने उठा लिया है, और एक एक गुनाह इंसान को डुबोने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफी है। अगर ऐसे ऐसे गुनाह सर आए तो क्या होगा। इसी वजह से हदीस में आता है किसी का दिरहम नहीं बल्कि दानिक, दानिक कहते हैं दिरहम का छठा हिस्सा, दिरहम के छठा हिस्सा में गलती करे, उसको चोरी कर ले या और कोई गुनाह करे एक दानिक की मकदार, तो 700 बाजमात मकबूल नमाजें ले ली जाएंगी, 700 बाजमात मकबूल नमाजें ले ली जाएंगी। वहां इंसान नेकियों का हरीस होगा, एक एक नेकी की जरूरत होगी, वहां अगर ऐसी नेकियां ले ली जाएंगी तो फिर कहां से कोई बच पाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक को ताला फरमाते हैं जो कोई गलती करे या गुनाह करे फिर किसी के सर तोहमत लगा दे तो उसने अपने सर तूफान ले लिया और सरीह गुनाह ले लिया, अब उसका वबाल क्या होगा अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह से दुआ इन बातों से हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہمارے گناہوں کو، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت اور اطاعت نصیب فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ جو فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں عافیت کے ساتھ انہیں رہائی نصیب فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کا خاتمہ فرما، سبھی ظالموں کو ناکام فرما، مظلومین کی مدد فرما، اپنی مہربانی سے بابرکت بارشیں نازل فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق